بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد حیات المسلمین جو مؤلفہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں سے آج ہم آٹھواں سبق یعنی روح ہشتم آٹھواں سبق پڑھیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت میں یہ پہلے جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور نیک لوگوں میں بیٹھنا یہ سب اسی کا تفصل ہے کیونکہ ایمان بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کامل ہو ہی نہیں سکتا اور آپ پر ایمان لانے کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے کفر ہی کفر ہے آپ پر ایمان لانا فرض ہے تب ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی اپنے دل میں جمانا یہ ضروری ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنے دل میں جمانا جس سے آپ کی محبت بھی بڑھے اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو چند آیتیں اور احادیث اس باب میں لکھی جاتی ہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں نقل اعلیٰ خلق عظیم اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں جن کو تمہاری سب کی مضرت کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں مضرت مانے نقصان کسی طرح بھی آپ کا ہمارا نقصان نہیں چاہتے تھے نہ دنیا کا نہ دین کا اور جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں نفع پہنچانے کے خواہش مند دین کا ہو یا دنیا کا ہو بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتے یعنی کیا انتہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو اور یہ لحاظ ذاتی معاملات میں تھا اور احکام الہی کی تبلیغ میں نہ تھا یعنی یہ مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کرے پر لوگ حاضر ہوتے تو وہ دیر تک بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خود کبھی جانے کو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تم سے شرماتے ہیں مروت کرتے ہیں غیرت کرتے ہیں تو ایسے غیرت مند اور ایسے مروت والے اور ایسے شفیق اور مہربان یہ پیغمبر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کوئی بات بتانے سے لہٰذا جب تم کھا پی کر فارغ ہو جائے کرو کام پورا ہو جائے تو خود ہی وہاں سے اٹھ جایا کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے لوگوں کو کہ وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں خود نہیں کہیں گے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ تم کو خود ہی وہاں سے اٹھ جانا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلانا کام کیوں کیا اور فلانا کام کیوں نہیں کیا ہر وقت کے خادم کو 10 برس کے عرصے تک منہ سے ہاں نہ فرمانا یہ معمولی بات نہیں کیا اتنے عرصے تک کوئی بھی بات خلاف مزاج لطیف نہ ہوئی ہوگی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹوں پر اور محکوموں پر ذاتی معاملات میں شفقت اور رحمت کا پتہ چلتا ہے انہی سے روایت ہے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش خلق تھے آپ نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا میں نے کہا میں تو نہیں جاتا اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں ضرور جاؤں گا یہ بچپن کا اثر تھا تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا تو بازار میں چند لڑکے کھیلنے والوں پر گزرا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی میں نے آپ کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں. یعنی آپ نے بالکل ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور بالکل آپ نے ان کو کچھ سرزنش نہیں فرمائی. انہی سے روایت ہے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے بدن پر ایک نجران کا بنا ہوا موٹی کنی کا چادرہ تھا. آپ کو ایک بدلی ملا اور اس نے آپ کو چادرہ پکڑ کر بڑی زور سے کھینچا اور آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے. پھر کہا اے محمد میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا پھر ہنسے پھر اس کے لیے عطا فرمانے کا حکم دیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی گردن مبارک پر سرخ نشان رگڑ کی وجہ سے آ گیا تھا. آپ کو بہت سخت تکلیف پہنچی لیکن آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا بلکہ آپ ہنسے اور اس کو عطا فرما دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا. اگر ہوا تو دے دیا ورنہ اس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لیا کہ جب آئے گا تو ہم دے دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھیں اور دو پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب کی سب دے دی. وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا اے قوم مسلمان ہو جاؤ, واللہ محمد خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جبکہ آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے. آپ کو بدلی لوگ لپٹ گئے اور آپ سے مانگ رہے تھے یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت سے اڑا دیا اور آپ کا چادرہ بھی چھین لیا. آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا چادرہ تو دے دو, اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب کے سب تم میں تقسیم کر دیتا, پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا نہ تھوڑے دل کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے مدینے والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا, سو جو برتن بھی پیش کرتے آپ برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے. بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی جب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے اور نہ کچھ سنا دینے اور نہ کوسنا دینے والے تھے. کوئی بات اطاعت کی ہوتی تو یوں فرماتے, یعنی سزا دینے والی یا نصیحت کرنے والی ہوتی کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا یا اس کی پیشانی کو خاک لگ جاوے, جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں, یعنی کوئی ایسی بات فرماتے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی, جس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی. خصوصاً اگر سجدے میں لگ جاوے تب تو یہ دعا ہے نمازی ہونے کی, اور نماز میں خاصیت ہے بری باتوں سے روکنے کی, تو یہ اصلاحی کی دعا ہوئی. یعنی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سخت بات کہی کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے, اس کی پیشانی پہ مٹی لگ جائے, لیکن مٹی لگتی ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ آپ کی ایک دعا ہو گئی. اور نماز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بری باتوں سے روکتی ہے, تو اس طرح سے یہ اصلاح کی دعا ہو گئی. یعنی آپ کسی پر کچھ زجر بھی فرماتے تو اس طرح فرماتے کہ وہ اس کے لیے دعا بن جاتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمگین تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ شرم و حیا کرنے والے تھے. سو جب کوئی بات ناگوار ہوتی تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے, مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک میں دیکھ لیتے تھے. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے, جس کی مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹ لیتے تھے اور اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے, اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بھی فرمایا کہ آپ من جملہ بشر کے ایک بشر تھے، یعنی گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہ رہتے تھے، اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے کہ شاید کسی سے چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج میں یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اپنا ذاتی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، اور نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ ہاں رائے خدا میں دشمنان خدا سے جہاد اس سے مستثنا ہے، اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 8 برس کا تھا، اس وقت آپ کی خدمت میں آ گیا تھا، اور 10 برس تک میں نے آپ کی خدمت کی۔ میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی ملامت نہیں فرمائی، اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے کہ آپ مریض کی بیمار پرسی فرماتے تھے اور جنازے کے ساتھ جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ فرماتے تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود واپس نہ نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا، اور نہ اپنا منہ اس کے منہ کی طرف سے پھیرتے تھے، یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا، اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے زانوں بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، یعنی آپ پھیر پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صف میں سب کے برابر بیٹھتے تھے۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زانوں سے مراد پاؤں ہو، یعنی آپ کسی کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے۔ اور شمائل ترمذی باب تواضع اور باب خلق، اس میں 2 لمبی حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض جملے نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات خاص کے لیے۔ پھر اپنے خاص حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح تقسیم فرماتے کہ اس حصے کی برکات کو اپنے خاص اصحاب کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچاتے، یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو استفادے کے لیے اجازت تھی، پھر وہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے۔ اور اس مذکورہ حصہ امت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ اہل علم و فضل کو حاضری کی اجازت دینے میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، اور اس وقت ان پر بقدر ان کی دینی فضیلت کے تقسیم کرتے تھے، کیونکہ کسی کو 1 ضرورت ہوئی، کسی کو 2 ضرورتیں ہوئی، کسی کو کئی ضرورتیں ہوئی، آپ اسی نسبت سے ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت ہو، جیسے مسائل پوچھنا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا، اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے اور علاوہ علمی فوائد کے کچھ کھا پی کر بھی واپس جاتے اور دین کے حادی بن کر نکلتے۔ یہ رنگ تھا مجلس خاص کا۔ پھر میں نے، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے باپ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا، انہوں نے اس کی تفصیل یہ بیان کی جس کو میں انہی کی دوسری حدیث میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کشادہ روح، نرم خو، نرم مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے, اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے, اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بے تمیزی کرنے پر تحمل فرماتے تھے اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے, یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا تب اس کو کاٹ دیتے, خواہ منع فرما کر یا اٹھ کر وہاں سے چلے جانے پر. یہ مجرم گرم تھا مجلس عام کا. یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا, اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ بیان ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین پر بد دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں کوسنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی اس لیے آپ کی عادت شریفہ دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر ہی کرنے کی تھی, اور کبھی کبھار اپنے مالک حقیقی سے فریاد کے طور پر کچھ کہہ دینا کہ ان کی شرارت سے آپ کی حفاظت فرما دے تو یہ اور بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبا قصہ تاریخ کا منقول ہے, جس میں آپ کو کفار کے ہاتھوں اس قدر اذیت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرمایا ہے. اس وقت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتے سے ملایا, اور اس نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ کو حکم دیں, اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر لا ملاؤں, یعنی جس میں یہ سب آپس پس جاوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. دیکھیے, اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا تو زبان سے کہنا تو انتہائی آسان تھا, خصوصاً جب آپ کو یہ یقین بھی دلا دیا گیا کہ زبان ہلاتے ہی سب تہس نہس کر دیے جائیں گے. مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی شفقت ہی سے کام لیا. یہ برتاؤ ان مخالفین سے تھا جو آپ کے مد مقابل تھے. بعض مخالفین آپ کے رعایا تھے جن پر باضابطہ بھی قدرت تھی, ان کے ساتھ بھی برتاؤ سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبا قصہ منقول ہے, جس میں کسی یہودی کا جو کہ مسلمانوں کی رعیت ہو کر مدینے میں آباد تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ قرض تھا, اور اس نے ایک بار آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ زہر سے اگلے دن صبح تک آپ کو مسجد سے گھر بھی جانے نہیں دیا. لوگوں کے دھمکانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع فرمایا. معاہد یعنی جس سے معاہدہ کیا گیا ہو, اور غیر معاہد جس سے معاہدہ نہ ہو. اسی قصے میں ہے کہ جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آپ کی ایک صفت جو تورات میں ہے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں, آپ کی پیدائش مکہ میں ہے اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے, اور سلطنت شام میں ہوگی چنانچہ بعد میں ہوئی بھی, اور آپ نہ سخت خوں ہیں نہ درست مزاج, نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے, اور نہ بے حیائی کا کام کرنے والے. بے حیائی کی بات آپ کی وضع ہے, مجھ کو اس کا دیکھنا تھا کہ دیکھوں کہ آپ وہی ہیں یا نہیں, سو دیکھ لیا کہ آپ وہی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بجز دو حدیثوں کے جن میں شمائل کا نام ہے, باقی سب احادیث مشکات شریف کی ہیں. مشورہ یہ ہے کہ اگر انہی تھوڑی سی حدیثوں کو روز مرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو تو پھر دیکھ لوگے تم کیسے جلدی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کروں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے بڑا حصہ عطا فرما دیں, اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب قوی محبت نصیب فرما دیں. عقلی محبت بھی اور طبعی محبت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں. عقلی محبت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی اتباع کریں, اور طبعی محبت تو جب اتباع کرتا ہے انسان تو خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب توفیقات سے نوازے. وعن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے, اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں, اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو, یعنی فراخی رزق, خوشحالی, چین اور توفیق طاعت وغیرہ نعمتیں, تو شکر کرتا ہے, بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے, یعنی فقر, مرض یا رنج, تو صبر کرتا ہے, بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام صبر اور مقام شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے, لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا, اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے, اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ تعالیٰ پر کرنے لگتا ہے. اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, بیماری علاج اور عیادت کی سنتوں میں, بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے, کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول و رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے, کوئی خوف کی یا تشویش پیدا کرنے والی یا رنج کی بات اس سے ہرگز نہ کہے. مثلاً اس سے یوں کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی, ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. مشروطی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 3. اول آپ کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور ایک زرین یعنی سونے کے تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا, اس سے آپ کا قلب دھویا گیا. پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا, وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا. فائدے میں لکھا ہے کہ ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب اطہر کو دھونا, حالانکہ کوثر سے بھی پانی آ سکتا تھا, بعض علماء کے نزدیک اس کی دلیل ہے کہ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے. اور سونے کے تشت کا استعمال, چونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے اس کا استعمال کرنا, تو اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ سونے کے تشت کا استعمال باوجود اس کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہات سے مشتمل ہو سکتا ہے. اول یہ کہ سونے کا حرام ہونا مدینہ شریف میں ہوا تو اس پر حرام نہ ہوا تھا. دوسرے یہ کہ معراج از قبیل امور آخرت تھی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا. تیسرے یہ کہ آپ نے استعمال نہیں کیا اور ملائکہ اس حکم کے مکلف نہ ہو, ملائکہ نے استعمال کیا تھا وہ برتن, آپ نے استعمال نہیں کیا تھا. اور ایمان اور حکمت کا تشت میں ہونا, اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو جواہر غیبیہ سے تھی جس سے ایمان اور حکمت میں ترقی ہو, جیسے دنیا کے بعض جواہر کا تلبس اور استعمال قلب اور دماغ میں قوت اور فرحت بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ سبب تھا حکمت و ایمان کا، اس لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔